إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ اہل باطل کے اہل ضلال کے طریقے میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ وہ علوم نبویہ سے دور ہو کر اور ان کی طرف کم دھیان دیتے ہوئے ایسے علوم میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ فائدے والے نہیں ہیں بلکہ وہ اکثر نقصان والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں جب فرمایا اور ان کا عیب ذکر کیا، ان کی گمراہی کا سبب اور ہلاکت کا سبب بتایا، تو فرمایا کہ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. سورہ غافر یعنی سورہ المؤمن آیت نمبر 83. پچھلوں کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ جب ان کے پاس رسول آئے دلیلیں لے، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، جو علم ان کے پاس تھا اس پر یہ فخر میں آ گئے کہ ہمارے پاس یہ علم ہے، اور اپنے علم کی وجہ سے جو ان کے پاس باپ دادا سے چلا رہا تھا چاہے وہ کتنا ہی باطل کیوں نہ ہو، اس پر فخر کرتے ہوئے رسولوں کے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے وہ منکر ہو گئے. رسولوں کی بات انہوں نے نہیں مانی، بلکہ جو علم ان کے پاس تھے چاہے وہ جادو ہو چاہے اس طرح کا کوئی علم ہو، تو انہوں نے انہی دنیاوی علوم اور انہی خرافات والے علوم کو اپنے لیے آڑ بنا لیا اور اسی میں فخر میں آ گئے، اور اس کی بنیاد پر رسولوں کے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے نہ صرف منکر ہوئے بلکہ مخالف اور اس کو رد کرنے والے. آج آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ان علوم سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ان علوم سے دور ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسے علوم ہوتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق، تعویذوں کا بنانا، جادو وغیرہ میں مبتلا ہونا، فلسفیانہ باتیں کرنا، اور اسی طرح سے منطق وغیرہ سیکھنا، اسی طرح سے تصوف کے اشغال اور تصوف کی باریکیاں، وحدت الوجود اور اس طرح کی جتنی بھی خرافات ہیں ان میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی باریکیوں میں جاتے ہیں، اور مکاشفات اور اسی طرح سے الہامات اور اسی طرح سے خواب اور یہ اور وہ ساری چیزوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس قرآن و سنت کا علم ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. ایک قصہ لمبا ایک کتاب میں آیا ہے، فضائل الاعمال نام کی کتاب، کہ ایک مرتبہ خضر نے کہا کہ جسے بعض اولیاء اللہ کیسے ہوتے اس کی تفصیل میں اختصار سے میں ذکر کر رہا ہوں، کہ وہ مسجد میں گئے خضر، حالانکہ خضر کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں آ کے اور اب آ رہے ہیں، تو ایک مسجد میں گئے، دیکھا کہ امام عبد الرزاق الصنعانی ان کا حدیث کا درس چل رہا ہے، اور ایک کونے میں ایک نوجوان بیٹھا گھٹنوں میں سر ڈالے بس بیٹھا ہوا ہے. وہ گیا اس کے پاس اور کہا کہ وہاں جاتے نہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا درس ہو رہا ہے، وہاں نہیں جاتے. اس نے سر اٹھائے بغیر کہا کہ وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق سے سنتے ہیں. وہاں عبد الرزاق ہے نا محدث، رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں وہاں پہ، یہاں ڈائریکٹ رزاق سے سن رہے ہیں. خضر نے کہا کہ اچھا اگر تم اتنے جانتے ہو یا جو بھی کہا تو یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ اگر فراست صحیح ہو، اگر میری فراست ججمنٹ صحیح ہے تو آپ خضر ہو. تو اسی سے میں نے پہچانا کہ اللہ کے اولیاء میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو میں نے پہچانتا وہ میرے کو پہچانتے. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ چیز ہے کہ یہ خرافات جو ہیں کہ علم نبوی سے دوری اور اس پر فخر، وہ تو رزاق کے آپ سے سن رہے ہیں، وہ ڈائی سند یہ پلا حدثنا حدثنی سیڑھی لڑکتے 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 ایک حدیث آئی، ہم ڈائریکٹ رحمان سے سن رہے نا، ہم کو کسی اور کی ضرورت ہے نہیں ہے. پھر حلال حرام میں ڈائریکٹ اس سے پوچھیں گے کیا اللہ نازل کیا تھا، تو نے کیا مطلب اس کا، اور ان کے پھر کانوں میں آواز آئے گی کہ ہاں یہ حلال ہے کھا، یہ حرام ہے کھا مت، یہ کر مت یہ کر، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا شیطان بولا یا رحمان بولا، فرق کرنے کے لیے کوئی نبی ہے یہ؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے
کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، ہزار بار یہ پڑھ، دو ہزار بار وہ پڑھ، پچاس ہزار بار یہ پڑھ، پڑھ 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 پڑھ، اور پھر اس کے بعد پڑھ پڑھ کے پھر بڑھ بڑھ کرنا شروع، پھر کیا بن گیا، بڑھ بڑھ جب کرنے لگتا تو لوگ کیا بولتے، بابا اللہ کا نام لیتے لیتے بڑھ بڑھ کرنے لگے، یعنی کون بن گئے، اب بابا بن گئے، پھر بابا جوتا بھی مارے پھینک کے تو اور ایک قسمت بن گئی میری. یہ جہالت مسلمانوں میں آتی، مسلمانوں میں جہالت، کہ ایسے علوم میں ایسی چیزوں میں مبتلا اپنے آپ کو مشغول کرنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے تعلق نہیں رکھتے، خرافات میں مبتلا ہونا اور فخر کرنا اس کے اوپر کہ تمہارے پاس وہ علم ہے، تمہارے پاس وہ علم ہے، کہ تم نے کس سے سنا تو تم بولتے ہو مر گیا، اس نے کس سے سنا بولتے ہو مر گیا، اس نے کس سے سنا، سند کی سند کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں حدیث کی، وہ بھی مر گیا، ارے کیا تم نے مرے ہوئے سے سنا، اس نے مرے ہوئے سے سنا، اس نے مرے ہوئے سے سنا، ہم زندہ زندہ سے سن رہے ہیں، ہم کس سے سن رہے ہیں، زندہ سے، رحمان سے سن رہے، برابر اللہ سے ڈائریکٹ، تو بھاری ان کون سا ہوا، زندہ نے زندہ سے سنا. حدثنی قلبی عن ربی، میرے قلب نے رب سے روایت بیان کی. یہ سارے صوفیوں میں چیزیں ملتی ہیں آپ، یہ ساری صوفیوں میں چیزیں آپ کو ملیں گی. تو بہرحال یہ بھی گمراہی ہے کہ نبوی علم سے آدمی اپنے آپ کو جان چھڑا کے خرافات میں اور ایسے علوم میں مبتلا ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کے نہیں بھیجا، بلکہ جو نہ صرف یہ کہ بے فائدہ ہیں بلکہ نقصان دینے والے ہیں. تو دوسری بات سمجھ میں آئی. نمبر تین، اپنی طرف سے ایسے نئے نئے اصول بنا لینا، ایسے نئے نئے کرائیٹیریا بنا لینا، ایسا معیار قائم کرنا کہ جو غلط ہو، اور خصوصاً اس لیے ایسا معیار بنانا کیونکہ ان کے اپنے موقف کی اس سے تائید ہوتی ہے، ان کا سٹینڈ، اس کو اس سٹینڈرڈ سے سپورٹ ملتا ہے، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، اپنے طور پر کوئی معیار بنا لیتے ہیں، اپنے طور پر قبولیت اور رد کے لیے کوئی شرط مقرر کر لیتے ہیں. یہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اس پر ٹک بھی نہیں پاتے ہیں. مثال کے طور پر ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، یعنی انبیاء کی دعوت رد کرنے کے لیے لوگ جو ہیں اپنے طور پر کچھ شرطیں بنا لیتے تھے کہ ایسا ہوا تو مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے. شرط طے کرنے والا انسان کون ہے؟ اللہ کی طرف سے جب حق آیا تو ماننا ہے اس کو، اپنی شرطوں سے اللہ کے حق کو نہیں مانے گا، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو پورا قبول کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا تو فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے تھے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ جو ہود ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہود علیہ السلام کیا ہیں، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو بس تمہاری طرح کے ایک انسان ہیں، تم ان کی کیوں مان رہے، یہ تمہاری طرح کے ایک انسان ہیں، اور یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون، جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں، جو تم پیتے ہو یہ پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنی طرح کے ایک انسان کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، اس کی بات ماننے لگ جاؤ، اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم تو ناکام ہو جاؤ گے. یعنی ان کے نزدیک کیا تھا کہ کوئی بشر جو ہے، کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا ہے، تم بشر کی اگر ماننے لگ جاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے. یہ تو کھاتے ہیں، یہ تو پیتے ہیں، کھانے پینے والے کی بات نہیں ماننا چاہیے، کھانے پینے والے کو رسول نہیں ماننا چاہیے، بشر کو رسول نہیں ماننا چاہیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انہوں نے اپنے طور پر ایک پیمانہ بنا لیا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اللہ بشر کو دین دے کر نہیں بھیجتا ہے، اللہ بشر پر اپنی ہدایت نازل نہیں کرتا ہے. کس نے کہا؟ لیکن ان کو کیا کرنا تھا، بشر ہیں ان کی مت مانو بولنا تھا، تاکہ ان کو بھی نہ ماننا پڑے، تاکہ لوگوں کو روکے رکھیں، تو ان کی بشریت کو ان کی دعوت کے رد کرنے کے لیے دلیل بنا دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ بشر کی ہدایت کے لیے بشر ہی کو چنتا ہے، ملائکہ کو نہیں چنتا ہے. لیکن ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، اپنی طرف سے ایک آئیڈیل بنا لیا کہ نبی کو، رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے. تو یہ کس نے بتایا آپ سے، سارے رسول ایسے گزرے ہیں، لیکن اپنی طرف سے پیمانہ بنایا تاکہ لوگوں کو حق سے روکے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بعض لوگوں کا اصول کیا ہوتا ہے، آپ ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کریں تو کہتے ہیں یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. آپ بتائیے پیمانہ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن سے ٹکراتی ہے تو نہیں ماننے کا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کے عموم میں خصوصیت پیدا کرنے اور استثناء کرنے والی حدیث ہو. بعض اوقات ایک عام قاعدہ قرآن میں ہوتا ہے اور اس میں ایکسپشن کہاں ہوتا ہے؟ حدیث میں ہوتا ہے. یہ اصول کس نے دیا آپ کو کہ اللہ کی ماننا ہے تو رسول کی بھی ماننا ہے تو رسول کی وہ بات مانیں گے جو قرآن سے نہ ٹکراتی ہو؟ رسول ایکسپشن بھی بتاتے ہیں کہ یہ پورا حرام سوائے اس کے. نہیں بتا سکتے ہیں؟ کئی مثالیں اس کی میں دے سکتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے استثناء میں، قرآن کے حکم میں کہ میتا حرام ہے، آپ نے بتایا سمندر کی مچھلی مری ہوئی ہو تو کیا ہے؟ احلت لنا میتتان. اور اگر کسی کو یہ حدیث ضعیف لگتی ہے تو بخاری کی دوسری حدیث دیکھے جس میں وہ صحابہ سفر میں گئے تھے اور ان کو امبر مچھلی اتنی بڑی سمندر سے آ کے باہر اللہ تعالیٰ نے دی، انہوں نے بھی کھایا اور لے کے سفر سے مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں لے کے کھایا اور کہا کہ اللہ کا رزق تھا جو تمہاری طرف، ساق اللہ علیکم، اللہ نے تم سب کی طرف اللہ نے رزق بھیجا. تو مری ہوئی مچھلی تھی وہ، اور مردار حرام ہے، پھر کیسا کھائے؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں ایک عام بات ہے لیکن ایک ایکسپشن اس میں ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مچھلی کیا ہے اور قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے. اللہ نے بتایا کہ تمہارے لیے صید البحر حلال ہے اور اس کا طعام بھی. صید البحر شکار ہے جو زندہ پکڑو، شکار مردہ کا کرتا کوئی؟ زندہ کا ہے، اور اس کا طعام ہے. تو شکار اور طعام، تو نہیں، شکار والا جانور جو پکڑا جائے سمندر میں اور جو ایسے ہی مل جائے طعام کے طور پر، وہ بھی حلال ہے. لیکن طعام مردہ ہے ایسا اس میں ذکر ہے نہیں، حدیث میں اس کی تفصیل موجود. تو لوگوں کا قاعدہ کیا ہے کہ آپ جو امام کے پیچھے پڑھتے نا تو قرآن میں کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس میں ٹکرا رہا نا قرآن، آپ رب الدین کرتے ہو، قرآن میں کیا ہے؟ وَقُومُوا لَهُ قَانِتِينَ، یعنی ساکتین، تم ایک دم سکوت والے بن کے ٹھہرو. تو یہ قرآن سے ٹکرا رہا رب الدین، رب الدین بھی نہ کرو، قرآن سے ٹکرا رہی امام کی غلط وہ بھی مت کرو. حالانکہ خود اپنی چیزیں ثابت کرنے کے لیے قرآن سے ٹکرانے والے قصے مانتے ہیں، قرآن سے ٹکرانے والے سب فتوے مانتے ہیں، لیکن نہیں مانیں گے تو کیا نہیں مانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو یہ جو ان کا پیمانہ ہے کہ قرآن سے ٹکراتی ہے حدیث تو ہم نہیں مانیں گے، یہ غلط پیمانہ ہے. اللہ نے اللہ کی بھی ماننے کے لیے کہا، رسول کی بھی ماننے کے لیے کہا، کہیں ایسا نہیں کہا کہ رسول کی بات قرآن سے ٹکرائے تو مت مانو، کہیں نہیں کہا اس طرح سے. اور رسول کی بات ٹکرا رہی ہے یہ کون طے کرے گا؟ صحابہ نے نہیں مانا اس کو کہ ٹکرا رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ٹکرا رہی ہے، تو آپ سر اپنا ٹکرائیں دیوار سے، تب جا کے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ بات صحیح ہے، مجھ کو غلط دکھ رہا تھا. اسی طرح سے ان کا یہ پوچھنا کہ اچھا سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے کیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ آخر تک کرتے رہے، ایسا کس نے کہا؟ نماز کے بعد کی دعا جو ہے آخر تک تو چھوڑ دو، اجتماعی جو دعا کی جاتی ہے آخر تک کیے نہیں کہ ایک بار تو بھی کیے کہ بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے جو نماز کے بعد دعائیں ہوتی ہیں آخر تک کیے کہ کوئی شرط نہیں، لیکن جیسے رفع الیدین ہو یا جیسے مثال کے طور پر سینے پر ہاتھ باندھنا ہو یا کوئی اور سنت ہو، جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کے لیے کوالیفائر لانا ہم کو مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی حدیث بتاؤ جس میں ہو کہ شروع سے آخر تک کیا، پھر وہ بھی کوئی حدیث ہم کو دیں تو ہم کہیں ٹھیک ہے روز کرتے تھے ایسا بتاؤ. کیا اس طرح کی چیزیں انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہیں؟ کہ ایک آدمی حق کی قبولیت میں اپنی شرطیں لگائے اور دیکھ کے بھی آنکھ بند کر لے اور نہ مانے، کیا اللہ تعالیٰ کا مجرم نہیں بنتا ہے؟ اپنی طرف سے شرطیں لگانا، حالانکہ ان کے کتنے اعمال ہیں ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اب ہم پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ جو بھی تم کرتے ہو کیا اس میں تمہارے پاس ایسا ہے کہ آخر تک کرتے تھے، یہ آخر تک کرتے تھے، مسواک آخر تک کرتے تھے، دعا آخر تک کرتے تھے، نماز آخر تک پڑھتے تھے، وضو کے بعد دعا آخر تک پڑھتے تھے، ایسا ہے؟ نہیں. لیکن صرف جو نہیں کرنا ہے اس میں آخر تک کرتے تھے، بتاؤ. تو اس طرح کی شرطیں لگانا کیا ہے؟ گمراہی کی علامت. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ پیمانہ ان کا اپنا کرائیٹیریا، کہتے ہیں کہ ہر مہین میں تو 20 رکعت ہوتی نا، تو پھر یہ تمہارا 11 رکعت کیا ہے؟ غلط. یعنی ہر مہین میں جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور تم جو کرتے ہو چونکہ ہر مہین میں نہیں ہوتا ہے اس لیے تم جو کرتے ہو وہ غلط. اب یہ پیمانہ ہے. اب وفاداری بھی نہیں کرتے اپنے پیمانے سے. پیمانہ جو ہے غبارے کی طرح تھا، کبھی چھوٹا کبھی بڑا. ہر مہین کے اندر اگر 20 ہوتی ہو یا 50 ہوتی ہو، ہم بتائیں کہ ہر مہین کے نبی کی رکعت کتنی. پھر اگر بتائیں کہ ہر مہین میں جو نماز ہوتی ہے، امام صاحب نماز کے بعد دیکھو دعا کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے. امام صاحب دیکھو کہ وہاں پر اقامت جو کر رہا ہے مؤذن وہ اکہری کر رہا ہے کہ دوہری؟ اکہری کر رہا ہے. وہاں پر امام صاحب دیکھو رفع الیدین کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے. آمین دیکھو پبلک زور سے بول رہی کہ آہستہ بول رہی؟ زور سے بول رہی. اب کیا ہو گیا؟ ارے وہ وہابی ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ وہابی ہے. بھائی 20 رکعت میں وہابی نہ ہوئے ہو اور آپ کی باقی چیزوں میں وہابی ہو گئے. یعنی ایک چیز نہیں ماننے کے لیے کہ وہاں حرمین 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 حرم حرم حرم, اور پھر اس کے بعد میں جب ہم وہ باتیں بتاتے کہ دیکھو یہ بھی حرم میں ہوتا ہے یہ بھی حرم میں ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ماننے میں کیا آتی؟ شرم. تو اس کے بعد جو ہے ماننا مشکل ہو جاتا, نہیں مانتے. پھر بولتے نہیں یہ ایسا نہیں ہے, وہ ویسا نہیں, وہ ویسا نہیں. وہاں پہ یہودی لوگ آ گئے ہیں, وہاں پر جو ہے وہاں بھی لوگ آ گئے ہیں, ان کا قبضہ ہو گیا, تو پھر 20 رکعت بھی جو انہیں کی ہے تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہم کو منواتے ہیں اور باقی چیزیں خود نہیں مانتے. تو یہ غلط پیمانے اپنے طرف سے قائم کر لینا, یہ بھی کیا ہے؟ اہل باطل کا طریقہ ہے. تو یہ اگر ایسا مسلمان بھائی ہمارا کر رہا ہے تو یہ کون سا طریقہ اپنا رہا ہے جو پچھلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے چوتھا ان کا طریقہ ہوتا ہے اہل باطل کا, چوتھا ان کی خصوصیت کہیں یا ان کی صفت کہیں, عقل کو نقل کے اوپر ترجیح دینا. جو حدیث میں آیا ہو, جو قرآن میں آیا ہو, اس سے ان کا جی نہیں بھرتا ہے, بلکہ ان کی عقل اگر اس کو نہیں سمجھ پاتی ہے تو وہ اپنی عقل کو چپ بٹھانے کے بجائے قرآن و سنت کے نصوص کا رد کر دیتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا. گویا کہ اس کی عقل جو ہے آب زمزم سے دھوئی ہوئی ہے, اس کی عقل جنت سے نازل ہوئی ہے. کیا ہے اس کی عقل؟ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ فلاں کی عقل میں نہ آئے تو مانو مت. اللہ نے نازل کیا قرآن میں؟ بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, کہ تم ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو برا سمجھو وہ اچھی ہو, کسی چیز کو اچھا سمجھو وہ بری ہو. تو یہی بتایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ نے بار بار انسان کو بتایا کہ انسان جاہل ہے, انسان جاہل ہے. ظلوماً جہولا انسان کو کہا, ظالم ہے اور جاہل ہے انسان کے بارے میں بتایا. اسی لیے تو نبیوں کو بھیجا گیا کہ انسان خود سے حق کو نہیں سمجھ سکتا ہے, اپنے طور پر حق تلاش نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ نبیوں کی رہبری کے تابع نہ ہو, ورنہ بھٹکتا پھرے گا دنیا کے ریگستان میں, حق کیا ہے, حق کیا ہے, حق کیا ہے. اسی لیے اللہ نے رحم کر کے بندوں کے اوپر رحم فرما کے نبیوں کو بھیجا. اب اس کی سعادت کس میں ہے؟ کہ اپنی عقل کو لگام دے نقل کی, اپنی عقل کو تابع کرے کس کے؟ نبوی علم کے, لیکن نہیں کر پاتے. تو دلیلیں ان کو دی جائیں تو وہ کہیں ہماری عقل کے حساب سے ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. بہت بھاری عقل ہے اس کی, دنیا میں 4 مرتبہ فیل ہو جاتا ہے لیکن دین کے معاملے میں ایسا کرتا ہے جیسا کوئی ایک دم یعنی نبی ہو گویا کہ نعوذ باللہ. اتنا پرفیکٹ کہ اس کو کبھی لگتا نہیں مجھ سے غلطی ہو رہی, میری سوچ میں جو آ رہا ہے بالکل صحیح. تو گمراہ لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جانے کے باوجود اس کو صرف عقل کی بنیاد پر رد کر دیتے ہیں. یہ ابلیس کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ ابلیس کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ مکالمہ ذکر کیا ہے جو ابلیس سے اللہ تعالیٰ کا ہوا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے وقت میں اللہ نے حکم دیا تھا ابلیس کو. اللہ نے فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك, ابلیس سے کہا تو اس کو کیا چیز رکاوٹ ہو گئی کہ تو سجدہ نہ کرے, سجدے کرنے میں تجھ سے کیا مانے ہو گیا؟ اذ امرتك, جبکہ میں حکم دے چکا ہوں سجدے کا. اللہ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا, اس کا جواب کیا تھا؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين, کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, آدم سے بہتر ہوں, تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. فلسفی, اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل, اپنی سمجھ, اپنا پیمانہ, مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہتر ہوں, وجہ اس کی یہ ہے. حالانکہ اللہ نے حکم دیا ہے تو عمل کر ڈالنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا علم کامل ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے, ہم جاہل. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. کیا ہوا؟ دھتکارا گیا اور جہنم, ہمیشہ کی جہنم اس کے لیے لازم ہو گئی, نہ صرف اس کے لیے بلکہ جو اس کی اتباع کرے سب کے لیے. تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے. اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقاس قیاسا فاسدا فی مقابلۃ نص قوله تعالی فقعوا له ساجدین, اس نے قیاس فاسد کیا, اس نے ایسا دیکھا کہ آگ کا معاملہ اور مٹی کا معاملہ ہماری ذات کے اعتبار سے بھی ہے, کہ جو صفت آگ کی ہے اوپر کی، جو صفت مٹی کی ہے نیچے جانے کی، تو ہمارا بھی وہی معاملہ ہے جو مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کا ہوتا ہے، مٹی سے بنی اور آگ سے بنی مخلوق کا ہوتا ہے. تو افضل آگ والا ہونا چاہیے، اوپر جاتا ہے اس کے لیے اوپر کی طرف جانے کی صفت ہے اور مٹی کے لیے نیچے کی طرف جانے کی صفت ہے. تو قیاس فاسد کیا مادے کے اوپر اس سے بنی ہوئی چیز کا قیاس کیا. حالانکہ آپ بتائیں مٹی مادہ ہے، لیکن مٹی ہی سے انسان بھی بنتا ہے، مٹی سے پیڑ بھی بنتا ہے، مٹی سے لکڑی بھی بنتی ہے، پتے بھی بنتے ہیں، مٹی ہی سے پھل بھی بنتے ہیں، پھول بھی بنتے ہیں، بیج بھی بنتے ہیں، چھلکے بھی بنتے ہیں، ہر ایک چیز الگ ہوتی ہے. مٹی ہی تو کنورٹ ہوتی ہے نا، پیڑ لیتا کہاں سے، آسمان زمین ہی سے مٹی لے کے اتنا رہتا ہے، اتنا بڑا بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مخلوقات جو ہوتی ہیں ان کی عقل کچھ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے جو بناتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. انسان نطفہ ہے، کیا بن جاتا ہے انسان بعد میں؟ بادل برستے ہیں، غار بھی گرتے کبھی، اور جو ہے یعنی برف بھی گرتی ہے، کبھی پانی بھی گرتا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے. تو صرف مادہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھاپ اوپر جاری، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. تو اللہ نے جب حکم دیا تو اس نے نہیں مانا، اپنی عقل کو آگے کیا. جیسے مثال کے طور پر لوگ جب ان کو دلیل دی جاتی ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے، مثالیں دے رہا ہوں میں آسانی سے آپ کی سمجھ میں آئیں گی، تو کہتے ہیں نہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ ناک کے نیچے باندھنا زیادہ اچھا ہے. کیا ہو جائے بھائی صاحب؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو ادب کیسا رہتا، ادب نیچے رہتا. ابھی کدھر ادب کس کو دکھا؟ اس کو ادب لگ رہا ہو. ادب ایسا دیکھو، ادب سے ٹھہریں گے اگر تو ایسے ٹھہرتے ہیں، یہ کیسا لگتا ہے؟ ایک دم یہ غلط لگتا ہے، یہ ادب لگتا ہے. تو ادب کس کو لگ رہا؟ نبی کو لگنا چاہیے. تجھ کو کیسا لگ رہا ادب؟ اور چینی کو ادب کیسا لگتا؟ چینی ایسا کر تو چینی کا ادب الگ. اب کل کو کوئی ایسا ادب والا ہوگا جب بچے کو بلا کیا کر رہا تھا تو، ڈر کے ٹھہرتا تو ایسا ڈرتا ایک دم. اس لیے کہ بچے جو ہے عام طور سے کوئی چوری کر کے آئے یا کچھ غلطی کر کے آئے تو یہ سائیکالوجی میں بولتے چھپانے کا طریقہ ہوتا ہے، پیچھے ہاتھ کر کے ٹھہرتے، کچھ چھپا رہے ہیں، یہ باڈی لینگویج ہے. یا بہت ادب سے ٹھہرو ہاتھ باندھ، آپ دیکھو بچہ کیسا باندھے گا. تو فطرت پر ہے نا، اب لو اس کی فطرت. تو اب ایسا باندھے گا، کوئی بولے گا مجھ کو ایسا باندھ بہت اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا اللہ یاد آ رہا ہے. اور دیکھو پھنس بھی جاتا، پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، چھوڑ دو ڈھیلا تو بھی وہی صحیح ہے. تو پھر ایک دن بھر ٹھہرو تو بھی کچھ نہیں ہوتا، ایسا کیسا لگتا ہے ایک دم، یہ تین انگلی دو انگلی سے پکڑ کے رکھنے کا تو کیسا لگتا ہے ایک دم، وہ نیچے اوپر بے چینی ہوتی، ایسا کتنا اچھا لگتا ہے. تو اب دس آدمی دنیا کے اپنی عقل چلائیں گے اگر تو دین کا مربع نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اپنی عقل چلانا سنت کے ساتھ میں جو دلیلیں ثابت ہو چکی ہیں ان کے مقابلے میں اپنی عقل چلانا. آپ کو عقل چلانا کیوں دیا گیا ہے؟ دین کے نصوص کے دلائل کے مقابلے میں نہیں، بلکہ اس کے سمجھنے کے لیے، اس کے اقرار کے لیے، نہ کہ اس کے انکار کے لیے، اس کے رد کے لیے نہیں، بلکہ اس پر عمل کے سمجھنے کے لیے. لیکن جہالت میں انسان کیا کچھ کرتا ہے. دوسری مثال کہتے ہیں رفع الیدین جو ہے اس میں کیا ہے؟ سکون نہیں ہے. نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو خشوع بولے تو کیسا؟ ایک دم حرکت کام کرنا ہے، سکون سے نماز پڑھنا. اور یہ کیا بار بار ہاتھ اٹھانے کا، یہ سکون کے خلاف ہے، بے سکون ہے. آپ بتائیے جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیا یہ آیت نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو نہیں جانتے تھے، صحابہ اس آیت کو نہیں جانتے تھے، لیکن صحابہ سے زیادہ عقل مند اپنے آپ کو ثابت کرنا یہی ثابت کرتا ہے کہ اس کو عقل نہیں ہے. جو آدمی اپنے آپ کو زیادہ عقل مند ثابت کرے صحابہ کے مقابلے میں، اسی بات کی علامت ہے کہ اس کو عقل نہیں ہے، کہ اگر عقل ہوتی تو وہ ان کو سمجھدار مان کے ان کے پیچھے چلتا ہے. یہاں پر جو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین سکون کے خلاف ہیں، ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت آپ عیدین میں کیوں بے سکون نماز پڑھتے؟ کیا وہ نماز نہیں آپ کی؟ بار بار عیدین میں امام صاحب بھی 50 بار نیت یاد کراتے، کیونکہ دولے سب آئے ہوئے رہتے، سال بھر آتے نہیں، وہ سال بھر نہیں آتے. امام صاحب بولتے آپ میرے پیچھے ایسی نیت کریں، 2 رکعت میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے. اب آگے پیچھے جو امام کو جیسا آتا ویسے بولتے، زائد 6 تکبیروں کے. تو اللہ اکبر پہ ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھائیں. امام صاحب کے کان میں بولے امام صاحب خوشو کدھر گیا؟ آپ جب خوشو کی باتیں پرسوں ہی بولے تھے، وہ خوشو کدھر گیا؟ یہ نماز وتر میں بیچ میں اچانک ہاتھ اٹھا رہے، یہ کدھر گیا خوشو؟ اس میں کہاں سے گیا؟ تو اس طرح سے جو ہے خود ہی دیکھیں اہل باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس میں تضاد آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. کانٹرڈکشن جس کو کہتے ہیں وہ ملے گا, کانٹرڈکشن اس میں ہوتا ہے, ایک جگہ ایک دوسری جگہ دوسرا, چین میں کچھ اور جاپان میں کچھ اور, ایسا ہو گئے. یہی بدعات کا بھی حال ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ان کا اپنا پیمانہ کچھ بھی بنا لینا اور عقل کو نقل پر مقدم کرنا. ہم بولتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی حکم دے کہ سر پہ ہاتھ باندھو, ہم سر پہ ہاتھ باندھیں گے, پیٹھ پہ ہاتھ باندھو, ہم پیٹھ پہ. بعض لوگ بولتے ہیں نا ابھی دیکھو پہلے نیچے تھے, ابھی تھوڑا اوپر آئے, ابھی تھوڑے دن میں سر پہ جانے والے دکھ رہے, لوگ بولتے ہیں ایسے. اب جس کے جی میں جو آتا ہے بولتا ہے. ہم یہ کہیں کہ جو ہے ہم کو جہاں کی دلیل ملی ہم وہ عمل کرتے ہیں. اگر سر کی اگر دلیل ملتی تو ہم سر پہ, کیونکہ ہمارے نبی سے بہتر کوئی طریقہ نہیں, ہمارے نبی سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے, آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. روایت اس کی موجود ہے, دلائل اس کی موجود ہے. اسی طرح سے پانچویں چیز, جھوٹے قصے دلیل میں پیش کرنا, جھوٹے قصے دلیل میں پیش کرنا. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی برائیوں میں سے اور بربادی کے اسباب میں سے یہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے تورات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور قصے کہانیوں میں لگ گئے, جھوٹے جھوٹے قصے گھڑنے لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طبرانی کی روایت ہے الکبیر, طبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے, فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا, ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا, بنی اسرائیل کی جب ہلاکت آئی تو وہ قصوں میں کہانیوں میں پڑ گئے, وہ قصے بازی میں پڑ گئے. آج مسلمان میں آپ دیکھیں لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بولے تو کیسا ہوتا ہے, ایک دم ایسا لگتا کچھ تو کیا بول رہے ہیں. قصے بولو, ایک بزرگ تھے, بولتے کون تھے ہم کو نہیں دیکھنے کا, قصہ سننے کا. ایک بزرگ تھے ایک زمانے میں, تو فوراً آدمی جاتے. تو اس طرح سے جو ہے قصے کہانیوں کا شوق جو ہے, اور قرآن و سنت کو چھوڑ کے, دین میں تفقہ کو چھوڑ کے قصے کہانیوں میں مبتلا ہو جانا, یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی جب ہلاکت کا وقت آیا, ان کی بربادی جب آئی, تو قصے کہانیوں میں مبتلا ہو گئے, تورات کو چھوڑ دیا, اس کے علوم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, بلکہ قصے کہانیوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ رفع الیدین کے سلسلے میں, یہ آسان مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھیں, ایک قصہ لوگ بیان کرو, وہ قصہ کہاں ہے, ڈھونڈ 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 کے تھک گئے, لیکن آج تک وہ قصہ ہم ان کو نہیں ملا, تو ہم کو کہاں سے, جس کو حوالہ پوچھے وہ تو معلوم نہیں کدھر ہے, لیکن قصہ سب کو معلوم. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہیں رفع الیدین کرنے کا شان نزول کیا ہے, ان کو معلوم ہوتا شان وقوع, کہ یہ جو لوگ ہوتے تھے منافقین اور مشرکین مسجد نبوی میں آتے تھے نماز کے لیے, یہاں بت رکھ کے آتے تھے, دونوں جگہ کیا رکھتے تھے, بت چھوٹا جو ہے وہاں پہ بھی پروڈکشن ایسا ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے بتوں کا, تو ہر ایک کے پاس چھوٹے بت اتنے جو بغل میں آ جائیں, کوئی کمپنی ہوگی وہاں پہ چھوٹے بتوں, ہلکے پھلکے بت ایک دم, تو یہاں رکھ کے آتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسا کرتے ہیں, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے رفع الیدین کی تعلیم دی تاکہ ہاتھ اٹھائیں تو دونوں بت کیا ہوں گے, گر جائیں. آپ بتائیے جب معلوم ہے بت لے کے آ رہے ہیں, تو آ رہے تو کیسے آ رہے, پورا رستے سے ایسا آ رہے, اور مسجد میں بھی آ کے ایسا ٹھہر رہے, اور بات بھی کر رہے, ہاتھ بھی ملا رہے, ایسا ملا رہے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں بت لائے, کچھ بول رہے نہیں, اور کیا کر رہے ہیں, پھر بتا رہے کہ نماز میں پھر ہاتھ اٹھانے کا, تو گر جائیں گے, پھر وہ گر رہے بھی اٹھا رہے واپس رکھ رہے, کیا ہے جہالت نہیں تو اور کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آپ بول دیتے کہ تم بت والے نکلو مسجد میں, بت نہیں آنا چاہیے, آنے دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, گرنے دے رہے, اور ہمیشہ ہوتے رہ رہا ہے, کتنی غلط بات. اور آپ بتائیے کہ کیا بت اتنا بھی چھوٹا ہو اگر جو بغل میں آتا ہے اور اپنے دین سے وہ نہیں گرتا ہے, اگر آدمی سچ مچ میں بت لے کے آتا ہے تو ایک ایسی بیوقوف ترتیب ہے جو بت گرانے کے لیے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچا جا سکتا ہے کہ آپ ایسی ترکیب بتائیں جو فالٹی ہے اور جس سے پروڈکٹ گرتا ہی نہیں ہے, جس سے کوئی نتیجہ آتا ہی نہیں ہے, کیا ہمارے نبی ایسے تھے, کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر اور آپ کی بصیرت پر اور آپ کی سوجھ بوجھ پر تنقید نہیں ہے. میں پڑھ کے بتا سکتا ہوں بغل میں جو ہے ان کی دو کتابیں لے کر رفع الیدین کر کے نہیں گرے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ بتائیے, پہلا تو سبھی کرتے ہیں, تو جب پہلے ہی میں وہ گر جائے گا تو تو رکوع کے پہلے کے رفع الیدین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اختلاف تو دوسرے میں ہے, پہلے میں نہیں ہے. جب اگر وہ گر جاتا ہے تو اور دوسرا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جھگڑا تو اس پہ ہے, پہلا تو ابھی بھی یہ کر رہے ہیں. اور کیا آج یہ بت لے کر آ رہے ہیں جو آج پہلا کرتے ہیں, اور عید میں سب پبلک بت لے کے آتی رمضان کے بعد, آج کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے؟ آپ بھی تو کرتے تھے کیا؟ نعوذ باللہ, آپ بھی بت لے کر آتے جھوٹے جھوٹے اور ایسا سینے سے اس کو لگا لیتے ہیں رفع الیدین کے رد میں, گویا کہ یہ ڈائریکٹ جبریل لے کے آئے ہیں. یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرا قصہ, ایک مثال, علم غیب کی دلیل. ایک صاحب بولنے لگے کہ دیکھو اللہ کے ولی تو دور, ان کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کو بھی ان کے اثر سے اور برکت سے علم غیب کی توفیق ملتی ہے. کیسا؟ دلیل نازل ہوتی ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا ایک اللہ والے تھے, یہ گجرات میں ایک درگاہ ہے, بعد میں ایک بھائی نے بتایا قصہ سن کے, کہا کہ آپ نے تو, اس نے نام تو نہیں بتایا, گجرات میں ایسے ایک بابا ہے ان کا قصہ فیمس ہے, نام اس کو یاد نہیں ہے, جو بھی ہوگا. کہا کہ ایک بزرگ تھے, ان کے گھر میں ایک بلی تھی, جو بھی گھر میں مہمان آتا تھا وہ بلی گنتی تھی کتنے لوگ ہیں. اگر دو ہیں تین ہیں تو کچن میں جاتی تھی, اور اگر دو ہیں ایک ہے اگر آدمی تو ایک بار میاؤں کرتی تھی, اگر دو ہیں تو میاؤں میاؤں, اور اگر تین ہیں تو میاؤں 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 تین بار. اب دس پندرہ آ گئے تو آپ سوچیے کہ باورچی کا کیا حال ہوگا, اس کو رکنا پڑے گا, میاؤں 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 میاؤں, پورے جو ہے انگلیوں پہ گننا پڑے گا, ٹوٹل مارنی پڑے گی, میاؤں کتنے میاؤں, ایک بار اور میاؤں بولو. تو اندر جو کچن ہوتا تھا باورچی کو جا کے وہ میاؤں میاؤں پورا کرتی تھی بلی. تو باورچی برابر اتنے لوگوں کا کھانا لا کے سامنے رکھتا تھا جتنے لوگ وہاں پر ہوتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ بلی نے جتنے لوگ آئے تھے ان سے ایک بار کم میاؤں کیا. اب باورچی جب کھانا لایا گھر کے اندر سے, جو بھی اللہ والے کا باورچی تھا, اس نے دیکھا آدمی زیادہ ہو رہے اور تھالی کم ہو رہی. جب سامنے رکھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا روزہ ہے. ایک نے کیا کہا؟ بولا دیکھو اللہ والے کی بلی ایسی رہتی ہے, وہ روزہ والا تھا اس کو معلوم تھا بلی کو, اس لیے ایک آدمی ایک آرڈر کم دیا اندر جا کے. میں نے بولا اللہ, وہ حضرت کا باورچی ولی نہیں بن سکا, یہ بلی جو ہے حضرت کے ساتھ انسان رہ رہا ہے اتنے سال, تو بلی ساتھ رہ کے جو علم غیب اس کو آ گیا, لیکن بےچارا باورچی ہمیشہ میاؤں میاؤں کم ہوتا ہے جو ٹوٹل کم ہوتا ہے, اس کو ولایت نہیں ملی, اس کو علم غیب نہیں ملا. کیا قصہ ہے؟ آپ سوچئے, عقائد کے ثبوت کے لیے ایسے میاؤں میاؤں کے قصے آپ دلیل میں پیش کریں تو آپ بتائیے امت کا کیا حال ہوگا؟ کتنی شرم کی بات. قرآن و سنت کو چھوڑ کے ایسی خرافات میں اگر امت پڑے گی تو کیا ہوگا امت کا حال؟ یہ وہی حال ہے جو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, کہ جب بنی اسرائیل کی ہلاکت آئی, لم ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا, قصوں میں پڑ گئے. چھٹی چیز, بعض دلیل کا لے لینا اور بعض کا چھوڑ دینا. عام طور سے اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر پوری ایک آیت ہوگی ایک ٹکڑا لیں گے, دوسرا ٹکڑا چھپا دیں گے اور چھوڑ دیں گے اس کو, اس سے دلیل نہیں لیں گے. ایک حدیث ہوگی لمبی, ایک ٹکڑے سے دلیل لیں گے دوسرا چھوڑ دیں گے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی بات فرماتا ہے, جو اس زمانے کے یعنی یہودی تھے ان کے بارے میں ان کا ایک عیب بتایا اللہ تعالیٰ نے, فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہودیوں سے کہا کہ کیا تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے کو ایمان, اس پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو انکار کر جاتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, تو تم میں سے جو کوئی ایسا کرے تو اس کی جزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہو. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن تو اس سے بھی زیادہ شدید عذاب کی طرف ان کو پلٹا دیا جائے. وما الله بغافل عما تعملون, اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, اللہ تمہاری کرتوت سے غافل نہیں ہے. یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 85 ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی کتاب کا بعض حصہ لیتا ہے اور بعض کو ترک کر دیتا ہے تو یہ کفر ہے, وتکفرون ببعض, کہ کوئی آدمی کچھ حصہ لے اور کچھ حصہ چھوڑ دے, اللہ کے نزدیک وہ بندہ مقبول نہیں بلکہ وہ بندہ مردود ہے, بلکہ اللہ کے نزدیک وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے, بلکہ اس کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے. تو اللہ کا جو نازل کیا ہوا علم ہے اس کو پورا پورا ماننا ضروری ہے. اس میں سے آپ بعض کو لیں بعض کو چھوڑ دیں یہ کفر ہے, اس کی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر سزا ملتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ مصافحے کے سلسلے میں دلیل بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری کی حدیث ہے, کیا حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے آپ نے مجھ کو التحیات سکھایا اور وکفی بین کفیہ, اور میرا کف, اس کو کف کہتے ہیں, میرا جو کف ہے آپ کے دونوں کفین کے بیچ میں تھا. کہتے دیکھو یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے کس کی, اس بات کی کہ مصافحہ کتنے ہاتھ سے ہونا چاہیے, دو ہاتھ. بہرحال جو بھی جس کے نزدیک ثابت ہو, ایک دو جو بھی ہے وہ اپنے طریقے سے کرے, جو دلائل واضح ہیں. ہمارے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہوتا ہے. اب اس کے لیے دلیل کہاں سے مل گئی, بخاری. باقی بخاری میں اور چیزیں رفع الیدین کی وہ نہیں لیتے ہیں, یہ برابر بخاری بخاری, ورنہ پھر بخاری کی آمین کی حدیث غائب, امام بخاری کی دوسری رفع الیدین کی غائب, امام البخاری کی تورک کی غائب, امام البخاری کی اور اعتماد کر کے اٹھنا غائب, خشوع کی مسیء الصلاۃ کی وہ بھی چھوڑ, وہ نہیں لیں گے. لیکن یہ برابر بخاری کی مل گئی, بلکہ اس کا آدھا حصہ لیں گے آدھا نہیں لیں گے. اسی حدیث میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تحیات ہم کو سکھایا, جب آپ ہمارے ساتھ تھے تو ہم السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے, لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم کیا کہنے لگے, السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد سے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی بجائے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے لگے. اب اس کو کیوں نہیں مانتے, خصوصاً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فقہ کس پر مبنی ہے, ہمارا فقہ کھیتی کس نے لگائی اور یہ کس نے کیا, عبداللہ ابن مسعود نے کھیتی لگائی اور یہ کیا, پھر فلاں نے امام ابو حنیفہ نے ابراہیم نقی نے کاٹی, فلاں نے جو ہے اس کو صاف کیا, فلاں نے آٹا بنایا چکی پیس کے, فلاں نے اس کو جو ہے گوندا, فلاں نے روٹی بنائی اور ہم کھا رہے ہیں. تو آپ بتائیے عبداللہ ابن مسعود یہ خالی کھانے کا کام برابر کر, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ کہنا ہے, اس کو کیوں نہیں مانتے, نہیں ایسا ہے نہیں ویسا ہے, پھر اب کیا ہوگا, دوسری باتیں کرتے ہیں. تو آدھا آپ مان رہے ہو, آدھا کیوں نہیں مانتے, تو جب آپ اس کو کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب ہے اس کا وہ مطلب ہے, تو اوپر کا بھی تو کچھ اور مطلب ہو سکتا ہے, یا اوپر کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھیں. تو یہاں پر جو ہے عام طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بعض حصہ دلیل کا مانتے ہیں, بعض حصہ اس کی تعویل کر کے اس کو کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے, ایسی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں, وقت کی قلت ہے ہمارے پاس. ساتویں بات, ساتویں چیز جو اہل باطل کے پاس پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تحریف کرتے ہیں. اگر ان کے لیے ممکن ہو تو الفاظ کی بھی کر دیں, لیکن عام طور سے تحریف کا جو موقع ملتا ہے اہل باطل کو وہ متن میں نہیں ملتا ہے بلکہ اس کی تشریح میں ملتا ہے. تحریف کا میدان تشریح کا میدان ہوتا ہے, ایکسپلینیشن میں جو چاہے گھما پھرا کے ایسا کر دیں گے کہ بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی, اصل حدیث کچھ ہوگی, اصل آیت کچھ ہوگی, لیکن اس کے معنی ایسے بنا دیں گے کہ گویا وہ اسی بات کے الٹا ہو جائے گی, اسی بات کے الٹا ہو جائے گی. یہ کس کا طریقہ ہے, اہل باطل کا طریقہ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ایک ہمارے طاہر گیلوی صاحب ہیں, آپ ان کی اس سے بھی پہلے سن چکے ہیں ان کے بارے میں, کہتے ہیں حدیث میں کیا آیا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, اذا امن الامان امام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بخاری کی حدیث. حضرت کیا کہتے ہیں, اب یہ نیا نقطہ ہے جو اس سے پہلے کسی بھی مجتہد نے بیان نہیں کیا. کہتے دیکھو جب فرشتے بھی تو آمین کہتے ہیں نا, آپ کو آمین فرشتوں کی سنائی دیتی ہے, تو آپ بھولا بھالا آدمی جو کبھی آتا نہیں مسجد میں بیان سنے گا تو بولے فرشتوں کی آمین آتی کہ سننے اپنے کو نہیں آتی, تو بولے ویسی ہی آمین تم نے بھی کہنا چاہیے. کیسی آمین کیسی کہنا چاہیے؟ ایک دم دھیرے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. تو امام صاحب کیسی بولیں گے آپ بتائیے؟ ان کی جو آمین ہے کس کے بعد ہونا چاہیے, کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ امام. ان کو کیسے معلوم پڑا امام آمین بول رہا؟ سنے انہوں نے؟ نہیں سنے. جب امام آمین کہے تو تم بھی کیا کہو؟ آمین. ظاہر بات ہے, اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ امام آمین بول رہا ہے تو اس کے ساتھ آمین کہو تو وہ آواز سے کہے گا. لیکن یہ استدلال کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر امام بخاری کو معلوم ہوتا کہ اس حدیث سے یہ استدلال کیا جائے گا زور سے, تو کبھی اپنی کتاب میں ذکر نہیں کرتا. جہالت. کبھی کبھی آدمی اپنے قد سے زیادہ بول دیتا ہے, اپنی اوقات سے زیادہ بول دیتا ہے. تو یہ جو استدلال ہے کسی نے بھی اس سے پہلے نہیں کیا کہ فرشتوں کی آمین کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اس کو سری آمین کے طور پر کہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہے امام کے آگے آمین نہیں کہتے ہیں بلکہ امام کے بعد آمین کہتے ہیں, یا امام شروع ہو جائے آمین میں تو یہ آمین کہتے ہیں. تو امام کی موافقت یہ ہے کہ امام سے آگے نہیں بڑھے آمین میں, کہ امام نے ابھی تک ضالین بھی ختم نہیں کیا یا آمین بول دے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. امام نے ابھی تک آمین نہیں کہا, امام کے پہلے ہی آمین کہہ دے, غلط ہے. کیوں؟ یہاں کہا جا رہا اذا امن الامام فامنوا, امام آمین کہے تو تم بھی کیا کہو؟ آمین. اور صحابہ کا طریقہ اس میں کیا تھا؟ صحابہ جہر کے ساتھ آمین کہتے. صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں, آپ کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تھے تو آمین کیسے پڑھتے تھے؟ رفع بها صوته فجهر بآمین. ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں آپ حدیثیں دیکھیں, آپ کو واضح حدیثیں ملیں گی کہ آپ کیسے آمین کہتے تھے. آپ زور سے آمین کہتے. صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, آپ نے زور سے آمین کہا. اب بتائیے جہری نماز اور اس میں آمین زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, آواز سے کہہ رہے ہیں, اور یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کی طرح آمین کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بغیر آواز کے آمین, کیونکہ سنتے نہیں. تو تم بھی ایسی آمین کہو کہ سننے میں نہیں آئے. تو آپ بتائیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زور سے آمین کہتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام البخاری نے روایت کیا ہے, امام البیہقی نے, اسی طرح ابن عبدالرزاق الصنعانی نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے پیچھے جو لوگ ہوتے تھے وہ زور سے آمین کہتے تھے, یہاں تک کہ حرم میں گونج ہو جاتی تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو فرشتوں کے بارے میں معلومات کم تھی آپ سے. یعنی اس طرح سے تاویل و تحریف کا طریقہ اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. یہ گمراہی ہے. گمراہی کے اسباب میں سے اور اہل باطل کے طریقے میں سے جیسے کہ ہم نے دیکھا, ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ نصوص و اقوال کی تحریف کرتے, نصوص کی تحریف کرتے ہیں, بعض اوقات ادھوری بات بیان کرتے ہیں, بعض اوقات کسی بھی حدیث یا آیت کے جو معنی ہوتے ہیں, کسی آیت کی تفسیر ہوتی ہے, کسی حدیث کا مطلب ہوتا ہے, شرح ہوتی ہے, اس کو ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں جو اس متن سے ظاہر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات اقوال کی تحریف کرتے ہیں. اقوال کی تحریف مثلا اہل حق کے جو اقوال ہوں ان کو کاٹ چھانٹ کے ایسا بیان کرتے ہیں گویا کہ وہ ایک غلط بات, آدھی بات بیان کرتے ہیں, اسی کو تحریف کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہود کی صفت میں بیان فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعه, یحرفون الکلم عن مواضعه, وہ کلمات کو ان کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کی تحریف کرتے ہیں. یعنی بات کو ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں جیسی وہ نہیں ہے, کلمات کو ان کے مقام سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں, اس میں تحریف کرتے ہیں. ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر زاد المسیر میں سورہ النساء کی آیت نمبر 46 کے ضمن میں کہتے ہیں کہ انہم کانوا یسالون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشیء فاذا خرجوا حرفوا کلامه قاله ابن عباس. یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے پوچھتے, آپ سے سوالات پوچھتے, اور جب جواب مل جاتا تو آپ کے پاس سے جب باہر نکلتے, آپ کی مجلس سے جب باہر نکلتے تو آپ کے کلام کو کیا کرتے؟ توڑ مروڑ کے, بگاڑ کے بدل دیتے, اپنی طرف سے اس میں تحریف کرتے یہی قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود ایسا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے یا آپ سے ملیں گے, اور آپ جب ان سے کوئی بات کرو, ان کے سامنے کوئی دلیل پیش کرو اور استدلال کرو اور اپنی کوئی بات ان سے بیان کرو, تو پھر آپ کو اگلے دن یا اگلے ہفتے جب معلوم پڑے گا تو آپ کو وہ معلوم پڑے گا کہ آپ کی بات کو بدل کے کچھ کا کچھ کر دیا گیا, کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا آپ کہیں گے, لیکن آپ کی بات کو بگاڑ کے ایسا بنا دیا جائے گا کہ اس کا مطلب کچھ غلط ہوگا. مثلا ایک آدمی یوں کہے کہ دیکھیں سارے ائمہ برحق ہیں, لیکن بعض اوقات انسان سے غلطی ہوتی ہے, انسان بھولتا ہے, تو ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو. اب اس کو بگاڑ کے ایسا بنا دیا جائے گا کہ سارے ائمہ غلطی کیا کرتے تھے, بھولتے رہتے تھے, کوئی بات ان کو یاد نہیں رہتی تھی, اور ان کے اجتہادات میں اتنی غلطیاں ہیں کہ بس. آپ نے ایسا نہیں کہا, آپ کا انداز کچھ اور تھا, آپ کے الفاظ کچھ اور تھے, لیکن جب تک کہ اس کو بگاڑا نہیں جائے گا عوام آپ کی دشمن نہیں بنے گی. یہی وجہ ہے کہ سننے والا کیا کرتا ہے, اس میں اس طرح کی تحریفات کر دیتا ہے انداز و الفاظ کی کہ پھر سننے والا دشمن بن جاتا ہے اور انکار کرنے والا بن جاتا ہے. تو یہ تحریفات کا معاملہ, نصوص میں بھی تحریف, قرآن و سنت میں بھی تحریف, اور اسی طرح سے دائی کے الفاظ میں بھی تحریف, دائی کے الفاظ و انداز میں بھی تحریف, یہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے. عام طور سے دیکھنے ملتا ہے آدمی بولتا کچھ ہے اس کا بنتا کچھ ہے, آدمی بولتا کچھ ہے اور اس کو بنایا کچھ اور جاتا ہے, اور لوگ دشمن جان کے بن جاتے ہیں. اسی طرح سے جیسے مثلا کوئی آدمی کہے کہ امام صاحب کی بات ہم ساری باتیں تو رد نہیں کرتے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے, تو کوئی آدمی جا کے کہے دیکھو امام کو غلط بولتے لوگ, امام سب غلط, ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے. یا آپ کہیں کہ اولیاء کو ماننا چاہیے لیکن اولیاء سے مانگنا نہیں چاہیے, تو آپ کے بارے میں جا کر یہ مشہور کیا جائے کہ دیکھو یہ اولیاء کے منکر, یہ اولیاء کو غلط ثابت کرتے ہیں, کہتے اولیاء فقیر تھے نعوذ باللہ. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں, اس طرح کی جو باتیں ہیں, تو یہ ساری باتیں میں نعوذ باللہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی تحقیر کا پہلو, ورنہ حقیقت میں آپ دیکھیں گے تو سب کے سب سارے انسان اللہ کے آگے کیا ہیں, فقیری ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, لیکن اس میں تحقیر کا انداز جو پیدا کیا جاتا ہے, ہم ایسا انداز اختیار اولیاء کے لیے نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71, اس کو تقلید شخصی کی دلیل میں پیش کیا جاتا ہے. مثلا کہتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم, وہ دن قیامت کا دن, اس دن کیا ہوگا, ندعو کل اناس بامامہم, ہر قسم کے لوگوں کو, ہر جماعت کو, لوگوں کو کیا کیا جائے گا, اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کہتے ہیں دیکھو ہم تو اپنے امام کے ساتھ آئیں گے, تمہارا امام کون ہوگا, بے امام کیسا آئیں گے تم لوگ, تمہارا امام شیطان ہوگا کیونکہ تمہارا کوئی امام نہیں. حالانکہ ہمارے امام کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بعض علماء نے ان کے جواب میں جو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں امام کے اعتبار سے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا اور تمہارے پاس کوئی امام نہیں کیونکہ تم چاروں امام کی تقلید نہیں کرتے ہو, تو تمہارے پاس کوئی امام. تو انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں, تو جو جس کے ساتھ بلایا جائے گا تو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلایا جائے گا. تو یہ بھی جواب اس کا ہے, لیکن یہ معنی اس کے نہیں ہے, اس آیت کی یہ معنی نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فصیرا, تو جس کو اس کی کتاب یعنی اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو یہی لوگ ہیں جو اپنی کتاب پڑھیں گے, فاولئک یقرؤون کتابہم, تو یہ اپنی کتاب پڑھنے لگیں گے, ولا یظلمون فصیرا, اور ان پر تھوڑا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, تھوڑا سا بھی ظلم ان کے اوپر نہیں کیا جائے گا. تو اس آیت میں امام کا لفظ ان کو مل جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم سوال پوچھیں گے ٹھیک ہے پھر امام ابو حنیفہ ہو یا دوسرے ائمہ ہو ان کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا, ان کا امام کون ہے, سوال ہی ہے ان کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا. تو یہ مطلب نہیں ہے. پھر وہ کہیں گے ہاں ان کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ امام کے ساتھ ہوں گے. تو ایسا کیسا ہوگا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امام تو ہوگا, تو کیسا لوگ جمع ہوں گے؟ تو اس تعلق سے یہ مطلب ہی غلط ہے. اولاً امام کے معنی قرآن کریم میں امام اس اعتبار سے بھی کہ جو انسان کی شکل میں ہو, اور امام ایسا بھی جو قرآن ہے. اور اسی طرح سے یعنی امام جو ہے ام القرآن جہاں کہا گیا ہے, یا اسی طرح سے کتاب کو بھی کیا کہتے ہیں, کتاب کو بھی امام کہا جاتا ہے. کتاب جو لفظ ہوتا ہے اس کو امام بھی کہا جاتا ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابن کثیر اس کو رد کرتے ہیں, یہ جو امام کا لفظ اماموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے رد کرتے ہوئے کہتے ہیں عن ابن عباس فی قوله یوم ندعو کل اناس بامامہم ای بکتاب اعمالہ, ہر قوم کو لوگوں کو ان کے اعمال یعنی ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا, کہتے ہیں ان کے اعمال کی کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا. بظاہر یہ بالکل عجیب لگتا ہے, لیکن کہتے ہیں وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ وَالضَّحَاكِ. ابو العالیہ, الحسن, حسن بصری, اور اب ضحاك کا یہی کہنا ہے. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْأَرْجَحُ, کہتے ہیں یہ سب سے راجح قول ہے. لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں لکھ چھوڑا ہے. امام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کتاب کے بھی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عربی زبان کہ امام کے معنی کتاب کے بھی ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ چھوڑا ہے. تو قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کہ کیا مطلب ہے؟ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس صحابی قرآن نہیں سمجھتا تھا ان کو, انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا, یعنی ہر ایک کو اس کے اعمال نامے کی جو کتاب ہوتی ہے اس کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا. کیونکہ آیت کا آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آیت کا آگے آپ دیکھیں کیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ. تو یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کتاب ہی کا ذکر ہو رہا ہے. تو ہر ایک کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا, نہ یہ کہ ہر ایک کو اس کے امام کا نام لے کے بلایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں پر اگر یہ مسئلہ لیا جائے, اب ایک عجیب بات ہے, آپ لوگوں کو یاد رکھے اس کو, کہ امام کو بلایا جائے گا فقہی اعتبار سے یا عقیدے کے اعتبار سے. اب جو لوگ امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے اس میں دلیل لیتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ حنفی فقہ میں ہیں یا عقیدے میں ہیں, وہ کہے گا فقہ میں. پھر عقیدے میں کون؟ تو کہ عقیدے میں ہم ماتوریدی ہیں. یہ بات یاد رکھیں, عام طور سے احناف عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں. یہی دیوبند کے عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبند حضرات عقیدے میں کیا ہیں؟ ماتوریدی ہیں اور اشعری ہیں. ابو الحسن الاشعری اور ابو منصور ماتوریدی, عام طور سے شافعی اشعری ہوتے ہیں اور حنفی ماتوریدی ہوتے ہیں. یہ عام طور سے لوگوں کو معلوم. تو آپ پوچھیں بھائی وہ تو ٹھیک ہے کہ امام تو ایک امام کے نام سے بلایا جائے گا کہ دو امام کے نام سے بلایا جائے گا, ایک امام کے پیچھے ہوں گے کہ دو انجن کے پیچھے ہوں گے آپ لوگ. تو یہاں پر جو ہے جو اس سے استدلال کرے وہ بھی حق نہیں رکھتا ہے, کیونکہ وہ بیچارہ دو امام کو نہیں ایک امام کو جانتا ہے. آپ کہیں آپ فقہی اعتبار سے ایک امام کے پیچھے جائیں گے اور عقیدے کے اعتبار سے ایک امام کے پیچھے جائیں گے تو آپ آدھے ادھر آدھے ادھر جائیں گے. عبد الرحیم لاجپوری کی کتاب ہے فتاوی رحیمیہ, اس کے شروع کے صفحات میں ہے, 10-15 صفحے کے بیچ میں. تو ہم یہ پوچھیں کہ آپ ٹھیک ہے پھر آپ عقیدے کے اعتبار سے امام کے پیچھے ہوں گے یا فقہ کے اعتبار سے؟ پھر آپ اس کا مطلب عقیدے کے اعتبار سے اگر امام کی بات ہو رہی ہے تو فقہ اعتبار سے امام کے پیچھے ہوں گے امام ابو حنیفہ کے؟ نہیں ہوں گے. تو پھر یہاں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک انسان جو ہے ایک جھوٹی بات کو اپنے لیے ڈھال بنا لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے, آخرت بھی برباد کرتا ہے. تو یہ دلیل صحیح نہیں ہوئی. اس طرح سے جو ہے آیت کا مطلب کچھ ہوتا ہے, صحابہ سے کچھ ثابت ہوتا ہے اس کی تفسیر میں, لیکن پھر یہ اپنا مطلب منمانا مطلب لیتے ہیں اور نصوص کی اس طرح سے تشریح اور تفسیر میں تحریف کر دیتے ہیں, کچھ کا کچھ اس سے مطلب نکالتے ہیں. نمبر 8, اسی طرح سے اہل باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نصوص کو دو میں سے ایک کام کرتے ہیں, یا تو تلبیس کرتے ہیں یا تو حق کو چھپاتے ہیں, یا تو حق کو چھپا دیتے ہیں بتاتے نہیں, اور بتائیں تو ایسے انداز میں اس کے ساتھ کچھ ملا دیتے ہیں جس سے بتائی ہوئی بات بھی کنفیوژن کا سبب بنتی ہے. چھپانا اور ایسے ملاوٹ کے ساتھ بتانا کہ انسان کنفیوز ہو جائے, یہ دونوں طریقے کیا ہیں؟ یہود کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, سورہ البقرہ آیت نمبر 42. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل, حق اور باطل کو ملا کر خلط ملط نہ کر دو, اس میں تلبیس نہ کرو. تلبیس اس میں التباس پیدا کر دینا, ڈاؤٹ پیدا کرنا, ایسا ملانا دونوں باتوں کو, حق اور باطل کو, کہ ایک آدمی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ پائے اور صحیح فہم اس کو نہ مل پائے. بات کے جو ہے نتیجے پر صحیح طور سے نہ پہنچ پائے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے, غلط جگہ چلا جائے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق, اور نہ حق کو چھپاؤ. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو, جانتے بوجھتے حق اور باطل کی ملاوٹ کر کے اس کو کنفیوز کرنا, گمراہ کرنا, یا حق کو سرے سے بتانا ہی نہیں, یہ دونوں طریقے کس کے ہیں؟ یہود کے طریقے. عام طور سے اہل باطل کے دو ہتھیار ہوتے ہیں لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے, یا تو بتاتے ہی نہیں ہے صحیح بات کیا ہے, یا پھر بتاتے ہیں تو ایسے انداز سے بتاتے ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے ہاں نہیں آپ صحیح ہیں, ہم لوگ صحیح ہیں, ہم ہی حق پر ہیں. اس طرح کی بات جو ہے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. مثال کے طور پر نہیں صحیح ہے کتاب و سنت ہی کی اتباع کرنا چاہیے, لیکن دیکھو ہر چیز قرآن و حدیث میں تو ملتی نہیں, پھر ایک ہی امام کے پیچھے چلو تو مسئلہ ختم ہے. اس میں ایک بات کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے کتاب و سنت پر چلنا واجب ہے, یہ مانتے ہیں, ضروری ہے بالکل کتاب و سنت پہ چلنا چاہیے, لیکن ہر چیز کتاب و سنت میں نہیں ہے, اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہی امام کی ماننا چاہیے. تو یہ ایک ہی امام کی ماننا چاہیے یہ کس نے بتایا؟ یہ اور بات ہے کہ کتاب و سنت میں بعض مسائل ظاہری طور پر ہوتے ہیں, بعض استنباط سے سامنے آتے ہیں, بعض اس میں غور و فکر کرنے سے سامنے آتے ہیں, لیکن یہ بات کہ اس کے لیے, اس کے حل کے لیے کسی ایک ہی کے پیچھے سارے مسائل اس کے مان لیے جائیں, یہ کس آیت سے نکلتا ہے؟ یہ کس حدیث سے نکلتا ہے؟ اس سے کم سے کم یہ بات نکلتی ہے کہ جو آدمی براہ راست قرآن و سنت کو نہ سمجھ سکتا ہو, اس کو کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں براہ راست نہیں ملتا ہو, وہ علم کے جاننے والوں سے پوچھے, نہ یہ کہ کسی ایک ہی کو مانے اور باقی سارے علماء کو چھوڑ دے. تو آدھا صحیح آدھا غلط, اس طرح سے ملاوٹ کر. اسی طرح سے یعنی علم کو چھپانے کی جو ہے مثال یہ ہے کہ عام طور سے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, یہاں تک رک جاتے ہیں, آگے کا بتاتے نہیں. اللہ کی مانو, اس کے رسول کی مانو, اور تم میں جو معاملے کا اختیار رکھتے ہیں ان کی مانو. کہتے ہیں دیکھو تینوں کی ماننے کا حکم ہے, نہ مانو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ اولو الامر میں سے تھے, اب ماننا پڑے گا تم کو. لیکن یہ نہیں دیکھتے نمبر پہلا ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, یہ نہیں بتاتے. یہ نہیں بتاتے کہ ان کے لیے مستقل اللہ نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس کے آگے اور کچھ ٹکڑا ہے کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو پھر کدھر لوٹا معاملے کو؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. یہ آدھا حصہ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں, چھپا لیتے ہیں, جس سے ایک انسان کو پوری بات معلوم پڑتی نہیں. ایسا کئی آیتوں میں, کئی احادیث میں آدھا بیان کرتے آدھا بیان نہیں کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ حق کے چھپانے اور حق کو جس کو ہم کہتے ہیں نا مکس اپ کرنے کی مثالیں. نمبر 9, اہل باطل کا ہمیشہ ایک بہت بڑا سہارا یہ ہوتا ہے جس سے وہ چمٹے ہوتے ہیں, میجورٹی مائنورٹی, حالانکہ گنتی ان کے پاس کبھی نہیں ہوتی ہے, ٹوٹل گنتی ان کے پاس ہوتی نہیں ہے, لیکن ان کے گمان میں ان کی کثرت ہوتی ہے. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں تو ہم حق پر ہیں, جو کم ہیں وہ باطل پر ہیں. یہی حال فرعون کا تھا. یہ فرعون کی بھی بات تھی, قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں سورۃ الشعراء آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون, ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. فرعون کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں, یہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ, تھوڑی سی ایک چھوٹی سی جماعت ہے, بہت گنتی کے لوگ. لشرذمۃ قلیلون, قلیل لوگ ہیں, تھوڑے سے ہیں یہ بات. یہ کیا حق پر ہوں گے؟ یہ کیا غالب آئیں گے؟ یہ کیا صحیح ہو سکتے ہیں؟ ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں, فوج والے لوگ ہیں. تو فرعون کا یعنی یہ کہنا تھا, استدلال کا طریقہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی مٹھی بھر لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم بہت جو ہے فوج والے لوگ ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ حق پر ہیں۔ تو تھوڑے اور زیادہ کا معیار کس کا تھا؟ فرعون کا۔ یہ کیا صحیح معیار ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اے نبی کہیے کہ خبیث اور طیب، برا گھٹیا گھٹیا اور اعلی، ناپاک اور پاک، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ خبیث اور عمدہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے آپ کو خبیث کی کثرت تعجب میں ڈال دے، چاہے آپ کو خبیث کی کثرت سے تعجب ہوتا ہو، چاہے وہ اچھی دکھائی دیتی ہو، چاہے اس سے آدمی اچنبے میں آتا ہو، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہو کہ اتنے سب کے سب غلط کیسا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قاعدہ بیان کیا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب، یعنی یہاں بتایا گیا کہ اصل تفریق خبیث اور طیب کے اعتبار سے ہوتی ہے، چاہے وہ افراد کا ذہن ہو، چاہے ان کا استدلال ہو۔ بہت ساری جھوٹی حدیثیں جمع کر دے کوئی آدمی ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں، سب جھوٹی حدیثیں مل کے صحیح حدیث کو باطل ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ جو گمراہ قسم کے ہوں، وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں اس انسان کے جو کہ ہدایت پر ہو؟ تو یہ جو چیز ہے کہ کثرت اور قلت کا معیار لوگوں کا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ حق کو رد کر دیتے ہیں۔ یہاں حق اور باطل، صحیح اور غلط، دلیل اور بے دلیل، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو اعجبک کثرت الخبیث، خبیث کی کثرت چاہے آپ کو عجیب لگے، آپ کو تعجب میں ڈال دے، امپریس کرے، آپ امپریس ہونا مت، اس لیے کہ دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں، نہ اپنے سٹینڈ کے اعتبار سے، نہ اپنے انجام کے اعتبار۔ باطل ڈھیلا ہوتا ہے، تھوڑا سا پھونک دو، ہاں تو اس کے اندر جو ہے ایک غبارہ ہوتا ہے، وہ وزن اس کا نہیں ہوتا، اور وہ کتنا بڑا ہے، اٹھانے کا کیسا، ابھی غبارہ ہے، وہ اس کا سائز بڑا دکھ رہا ہے لیکن ہے کیا، وہ غبارہ ہے، بچہ اٹھائے گا اسے، تو اس کے اندر جان نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے وزن نہیں ہوتا ہے، اس کا سائز بڑا دکھتا ہے لیکن اس میں جان، اس کے اندر دم نہیں ہوتا ہے کچھ بھی، بلکہ ایک سوئی اس کو لگا دیں گے تو کیا ہوگا، ایک سوئی سے ختم ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ دسواں، استدلال کرنا، دلیل پکڑنا اکابرین سے اور لیڈروں سے، ہمارے بڑے حضرت اعلی، اتنا لمبا نام کہ پوری ایک نظم بن جائے، اس میں پورا ایک پیراگراف بن جائے۔ نام لمبا کرنے سے آدمی حق پر ہوتا ہے؟ نام لمبا کرنے سے حق پر ہوتا نہیں ہے، کام اچھا ہو تو حق پر ہوتا ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نام آدمی جو ہے پوتے سے لے کے دادا تک سارے کے نام محمد ہو جائیں، سارے کے نام عبداللہ عبداللہ عبداللہ، احمد احمد احمد، سب اچھے نام، عبد الرحمن ایسے ہو جائیں، تو اس طرح سے سب اچھے اچھے نام ہو جائیں، کیا اس سے انسان حق پر ہو جاتا ہے؟ حق پر وہی ہوتا ہے جو حق پر چلتا ہو، جس کے پاس دلیل ہو، جس کے پاس حق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہ دن جب چہرے آگ پر الٹے پلٹے جائیں گے، آگ میں چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، افسوس کے ساتھ تڑپ کر کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی ہوتی۔ افسوس کس چیز کا ہوگا؟ کاش کہ ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، کاش کہ ہم نے رسول کی مانی ہوتی۔ کیا رکاوٹ بن گیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے میں؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، کہیں گے کہ ہم نے، وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے، اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے لیڈروں کی مانی، سادات کی، سید کی جمع سادہ ہے، سادات، ہم نے اپنے شرفا کی مانی، جو ہماری قوم میں بڑے مانے جاتے تھے، ہم نے اپنے سادات کی مانی، وکبراءنا، اور ہم نے اپنے بڑوں کی مانی، اپنے، آج بھی وہ بولتے نا بڑے یوں فرماتے، بڑے یوں فرماتے، بڑے یوں فرماتے۔ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتے، ہم نے اپنے شرفا کی اور ہم نے اپنے بڑوں کی مانی. کبرا انا اللہ نے لٹرلی ورڈ دیا اس کے اندر, ہم نے اپنے بڑوں کی مانی. فاولون السبیل, تو انہوں نے ہم کو راہ سے بالکل بھٹکا ہی دیا ہے, راہ سے بالکل بھٹکا دیا ہے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, اے اللہ اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے. کن کو؟ جو دنیا میں مخالف تھے ان کو, جن کے پیچھے چل کے یہاں پہنچے, جن کے پیچھے زندگی بھر چلتے رہے, ان کے بارے میں جہنم میں کیا کہیں گے؟ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ دوہرا عذاب ان کو دے. دوہرا عذاب کیوں؟ علماء نے کہا ایک عذاب خود گمراہ ہونے کا, دوسرا عذاب گمراہ کرنے کا. یہ خود بھی گمراہ ہو تو ضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی, ہم کو بھی گمراہ کیا, تو ان کو ان کی گمراہی کا بھی تو عذاب دے اور ہم کو گمراہ کرنے پر بھی ان کی پکڑ فرما. لیکن اس سے ان کا عذاب کم ہوگا؟ ان کا عذاب کم نہیں ہوگا, لیکن یہ چاہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم کو تو ہو رہا ہی ہو رہا ہے, ان کو زیادہ سزا ملنا چاہیے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر بڑی لعنت نازل, ان پر بڑی لعنت پھٹکار ان پر نازل کرتے ہیں. اس طرح کتنی نفرت کریں گے. یہاں جو دعوے کرتے تھے وہ بد دعا کرنے لگیں گے, ہمارے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ بہت بڑے, لیکن یہ بڑا ہونا کچھ کام آئے گا ان کو؟ نہ خود بچیں گے نہ دوسروں کو بچا سکیں گے. تو یہ جو ہے اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے کہ حق کے مقابلے میں, اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیڈروں اور بڑوں کو دلیل بناتے ہیں. اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان کی گمراہی, اور آخرت میں گمراہی کے بدلے میں جہنم. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, کیونکہ دلیل سب سے بڑی ہوتی ہے. ہم رجال کی بنیاد پر دلائل کو رد نہیں کرتے ہیں, ہم دلائل کی بنیاد پر رجال کو جانچتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. 11 باپ دادا کا طریقہ, یہ کچھ مساکین ہوتے ہیں جسے پہلے بھی دیکھے ہم نے, کہ باپ دادا کے طریقے کو کیا کرتے ہیں؟ دلیل بناتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے, بات ہم بھی ویسا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, اور آؤ رسول کی طرف, یعنی آؤ رسول کی طرف جو نازل ہوا ہے اس علم کی طرف, رسول کی طرف آؤ تاکہ تم سنت کی اتباع کر سکو, تاکہ تم کو ہدایت ملے. کیا کہتے ہیں جواب میں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, تمہاری دلیل ولیل کچھ چاہیے نہیں ہم کو, ہمارے باپ دادا نے جو کیا بس ہم وہی کرتے رہیں گے, ہم کو تمہارا نالج نہیں چاہیے, ہم کو تمہاری دلیل نہیں چاہیے, ہم کو تمہاری حدیث نہیں چاہیے, ہم کو کیا کرنا ہے؟ بس باپ دادا جو ہمارے کرتے آئے ہم وہی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا, ان کے باپ دادا اگر کچھ علم نہ رکھتے ہوں یا یہ ہدایت پر نہ ہو تب بھی, یعنی تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے. تو اس آیت میں اللہ نے بتلایا سورہ المائدہ آیت نمبر 104 کہ بعض لوگ جو ہیں جب ان سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے تو اس کے سامنے اس کی ٹکر پہ کس کو پیش کرتے ہیں؟ باپ دادا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ اس وقت بھی جبکہ یہ باپ دادا جاہل ہوں اور گمراہ ہوں تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے, تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے. تو یہاں پر جو ہے علم نہ رکھتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہو, ان دونوں صورتوں میں باپ دادا کی بات کو نہیں ماننا چاہیے. ہاں اگر باپ دادا ہدایت پر ہیں, باپ دادا اگر حق پر ہیں تو باپ دادا کی بات ماننا چاہیے, چاہے پھر دشمن بولے تو بھی اس کی ماننا چاہیے, اس میں باپ دادا کی کیوں نہیں مانے گا؟ اگر دشمن, ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں, آپ گئے باہر اور آپ کا بچہ کھو گیا, اب کوئی آدمی آپ کا بہت بڑا دشمن ہے, آپ کا بچہ لا کے واپس آپ کو دے, آپ کیا بولو گے؟ میرا دشمن دے رہا میں نہیں لیتا. ابھی کہ دشمن جو لا کے دے نہیں لینے کا رہتا, ایسا کریں گے؟ بلکہ آپ کیا کریں گے, اپنا بچہ پہلے جمع کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے, بہت بہت شکریہ. چاہے آپ کا دشمن ہو, آپ کا بچہ ہے تو آپ دشمن سے لے رہے, آپ کا دین نہیں لے سکتے. اگر وہ حق بات کہہ رہا ہو تو ہم اپنے دشمن کی تو دور ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی سکھائی بات کو بھی کہا کہ صدقہ کا وہ کذوب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں اس نے بتایا کہ اگر رات کو تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ تو پھر رات بھر اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی تو آپ نے فرمایا صدقہ کا وہو کذوب، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، بہت جھوٹا ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ سچ کہا۔ تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ جھوٹا بھی اگر سچ بولتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ جب ویریفائی ہو جائے قرآن و سنت سے کسی کی بات صحیح، تو چاہے وہ کتنا ہی برا ہو، چاہے کتنا ہی جھوٹا ہو، چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، اس کی بات صحیح ہے تو ہم کہتے ہیں بات صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، حق بات حق ہے، چاہے کہنے والا کوئی ہو، چاہے وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہو، ہم کہیں گے بات تو صحیح ہے۔ اگر آپ کو دیوار پہ ملے قل ہو اللہ احد، آپ کو معلوم نہیں کون لکھا ہے، صحیح ہے کہ نہیں کیا معلوم، آپ جانتے ہیں قرآن میں ہے، آپ مان لیں گے، حق بات حق ہوتی ہے چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ہم حق بات ہر ایک کی مان لیتے ہیں تو ہم حق سیکھنے کے لیے ہر ایک کے پاس جائیں، دونوں میں فرق ہے۔ آپ کے پاس کسی کا کال پہنچا کہ وہ ایسا ایسا بول رہے تھے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے اپنی پارٹی کا نہیں ہے، اپنی جماعت کا نہیں ہے، اپنا دوست نہیں ہے، یہ تو دشمن ہے اپنا، اس کی بات نہیں ماننا چاہیے، نہیں نہیں کہاں وہ تو سب غلط بولتا، تو آپ صحیح کو بھی انکار کریں گے؟ نہیں۔ ہاں لیکن آپ اس کی مجلس میں جا کے بیٹھے حالانکہ وہ گمراہ ہے، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ گمراہوں سے علم حاصل کرنا جائز نہیں، لیکن گمراہ کی صحیح بات کو بھی غلط بولنا یہ بھی جائز نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دونوں میں فرق ہے۔ بعض لوگ اس سے استدلال نہ کریں کہ جب حق بات حق ہوتی ہے تو ہم کہیں بھی جائیں، ساری مجلسوں میں جائیں، پھر باطل والوں کی مجلسوں میں بھی جائیں، ان سے حق لے کر آئیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروں کی صحبت سے منع کیا ہے۔ بھٹی والے کی طرح ہے، یہ بھٹی والے کی طرح ہے جو اگر آپ کو انگارہ نہیں ملا تو کم سے کم دھواں برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے بروں کی صحبت میں آدمی نہیں جائے۔ اور آخری خلاصہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى، کیا وہ انسان جو جانتا ہے کہ یہ جو کچھ علم ہے وہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہ حق ہے، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے، جو اس کا علم رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، تو کیا وہ اس کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ یعنی علم رکھنے والے کے بالمقابل کس کو ذکر کیا گیا؟ رب کی طرف سے نازل ہونے والی چیز کا علم رکھنے والا اور اس پر یقین رکھنے والا، اس کو حق ماننے والا، اس کے بالمقابل کو کیا کہا گیا؟ کمن ہوا اعمى، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت قبول کرنے کے لیے نصیحت کو سمجھنا پڑتا ہے، اور نصیحت کو سمجھنے کے لیے اور صحیح غلط کے فرق کے لیے عقل لگتی ہے۔ آدمی کو عقل ہی نہ ہو تو آپ اس کو کتنا بھی بچائیں وہ جان چھڑا کے بھاگے گا اور کنویں میں کودے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی لے کے کنویں میں گر جائے، تو یہ جاہل ہوتا ہے۔ اس کو سورۃ الرعد میں آیت نمبر 19 میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس لیے جو دلائل پر قائم ہے وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا ہے جو آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل رہا ہے، پھر گڑا بھی آیا تو آنکھ کھولتا نہیں، وہ گڑا بھی آیا تو آنکھ کھولتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔